وعلى هذا قلنا إذا قال بعت منك هذا العبد بكر من الحنطة ووصفها يكون العبد مبيعا والكر ثمنا فيجوز الاستبدال به قبل القبض. کل کی بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ باج اس پر داخل ہوتی ہے وہ تابع ہے اور جانب آخر کیا ہے اصل ہے بیع کے اندر، لہذا باج اس پر داخل ہوئی وہ ثمن ہوگا اور جانب آخر کیا ہوگی وہ مبیعہ ہوگا بھائی. اسی بنا پر والا حاضر اسی بنا پر کہ مدخول بات ثمن ہوتا ہے، قلنا ہم نے کہا اذا قال جب کسی شخص نے کہا دوسرے سے بعت منک ھذا العبد، باع کا صلہ میں نے آپ کو بتلایا ہے من آتا ہے، بعت منک میں نے تجھ پر بیچا ھذا العبد اس غلام کو بکر من الحنت تھی، کس کے بدلے میں؟ ایک کر کے بدلے میں، من الحنتتی ہنتا میں سے گندم میں سے، ووصفہا اور اس ہنتا اس گندم کا وصف بھی بیان کر دیا. یکون العبد مبیعن، تو دیکھیے ایک شخص نے دوسرے سے کیا کہا، بعت منک ھذا العبد بکر من الحنتتی، تو یہاں با کس پر داخل ہوئی مولانا؟ اس پر کر پر داخل ہوئی، گندم کے کر پر، تو لہذا یہ سمن ہوگا اور وہ عبد کیا ہو جائے گا؟ مبیعہ ہو جائے گا بھائی، کیونکہ مدخول با کیا ہوا کرتا ہے؟ سمن. تو با یہاں کس پر داخل ہوئی؟ کر من الحنتا پر داخل ہوئی. کر ایک پیمانہ ہے بھائی، کر کیا ہے؟ پیمانہ ہے غلے کے ماپنے کا. ایک کر برابر ہوتا ہے 12 وسق کے اور ایک وسق برابر ہوتا ہے 60 سا کے اور ایک سا برابر ہوتا ہے 4 مد کے اور ایک مد برابر ہوتا ہے 2 رتل کے اور ایک رتل برابر ہوتا ہے 34 تولے بھائی، 34 تولے، اور ایک تولہ برابر ہوتا ہے 12 ماشے کے، یعنی کہ 11.664 گرام بھائی. تو ایک تولہ 12 ماشے کے برابر، 11.664 گرام کے برابر، اور ایک ماشا برابر ہوتا ہے 8 رتی کے اور 8 رتی اور ایک رتی برابر ہوتی ہے 8 چاول کے دانوں کے بھائی. یہ اوزان شرعیہ ہیں بھائی، یہ آپ کو آنے چاہیے بھائی. تو ایک کر 12 وسط کے برابر ہے اور ایک وسط ہوتا ہے 5 من 2.5 سیر بھائی، 60 سا کے برابر ہے، یہ کتنا ہوا؟ 5 من 2.5 سیر. آپ 5 من 2.5 سیر کو 12 سے ضرب دیں تو یہ کر بن جائے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ 12 سے ضرب دیں گے کتنا بن جائے گا جی؟ 60 من اور 30 سیر، 60 من اور 30 سیر ہوں تو یہ کتنا بنتا ہے؟ ایک کر. تو ایک شخص نے ایک غلام کو بیچا کس کے بدلے میں؟ گندم کے ایک کر کے بدلے میں. ووصفہا اور اس گندم کا وصف بھی بیان کر دیا کہ عمدہ ہوگی یا ردی، کس قسم کی ہوگی، بیان کر دی اس کی صفت بھی. تو کہتے ہیں اس صورت میں یکون العبد مبیعن، عبد کیا ہوگا؟ مبیعہ ہوگا. والقر ثمنن، اور وہ گندم کا قر کیا ہوگا؟ ثمن ہوگا. اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ مبیعہ اصل ہے، ثمن کیا ہے؟ تابع. تو مبیع اصل کے اندر تو قبل القبض تبدیلی جائز نہیں، اس میں قبل القبض تصرف جائز نہیں، لیکن تابع ثمن جو ہے اس میں قبل القبض تصرف کرنا، تبدیلی کرنا جائز. کیسے؟ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو میں نے آپ سے ایک کتاب خریدی 100 روپے میں، تو کتاب ہوئی مبیعہ اور 100 روپیہ کیا ہوا سمن. اب اس کتاب میں میں تصرف کرنا چاہتا ہوں قبضے سے پہلے آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب کے بجائے مجھے یوں کرو 2 قلم دے دو، یہ تصرف میرے لیے کرنا جائز نہیں قبضے سے پہلے. ہاں قبضہ کر لوں پھر اس کے بعد جو مرضی تصرف کروں وہ بات کی بات ہے، قبل القبض تصرف جائز نہیں. تو کتاب پر قبضہ ہی نہیں کیا پہلے سے، اس کو میں کس سے بدلنا چاہتا ہوں قلم، یا وہ کتاب پر ابھی میں نے قبضہ نہیں کیا آگے میں کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں، زید کو کہتا ہوں بھائی وہ کتاب میں نے خرید لیا ہے مجھے کل مل جائے گی، تم خریدنا چاہو مجھ سے تو اسے میں بیچتا ہوں. نہیں بھائی یہ تو میں تصرف کر رہا ہوں مبیعے میں قبل القبض، اور مبیعے میں قبل القبض تصرف کرنا جائز نہیں. ہاں سمن میں قبل القبض تصرف ہو سکتا ہے بھائی، لہذا اب آپ نے مجھ سے سمن کتنے وصول کرنے تھے 100، تو اس 100 میں آپ تصرف کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اس 100 کے روپے کے بجائے مجھے یوں کرو 2 قلم دے دو، کیا کرو 2 قلم. تو اب آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں، سمن میں تصرف کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ابھی آپ نے ان پر قبضہ نہیں کیا، آپ کے میں نے وہ حوالے نہیں کیے، تو یہ تصرف جائز ہے. تو ضابطہ کیا نکلا، مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں اور سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے. اور یہاں پر سمن کیا ہے، وہ کر ہے. کیا ہے؟ کر، گندم کا وہ کر ہے، لہذا اس وہ کر چونکہ سمن ہے لہذا اس میں تصرف کرنا قبضے سے پہلے یہ کیا ہوگا جائز ہوگا. تو کہتے ہیں چونکہ والکر سمن اور کر سمن ہے فیجوز الاستبدال بھی، تو جائز ہے اس کے عوض میں کوئی چیز لینا قبل القبض قبضے سے پہلے. ولو قال بعت منک، اس کا عقد کرتا ہے با کو کس پر داخل کرتا ہے، عبد پر، پہلے کس پر داخل کیا تھا کر پر، تو مسئلہ صورت بدل جائے گی. ولو قال، اور اگر اس نے یوں کہا بعت منک کر من الحنطتی، کہ میں تجھ پر بیچتا ہوں گندم کا ایک کر، ووصفھا، اور اس گندم کا وصف بھی بیان کر دیا کہ عمدہ ہوگی یا ردی، کس قسم کی گندم ہوگی، بہذا العبد، کس کے بدلے میں، اس غلام کے بدلے میں، تو کہتے ہیں یکون العبد سمنا، عبد سمن ہوگا، والکر مبیعا، اور کر کیا ہو جائے گا مبیع، کیونکہ با کس پر داخل ہوئی ہے عبد پر، اور عبد تو عبد کیا بن جائے گا سمن بن جائے گا. ویکون العقد سلما، اور عقد کیا کون سا بن جائے گا، عقد سلم بن جائے گا. کیا بن جائے گا، عقد سلم بن جائے گا. عقد سلم آپ جانتے ہیں مولانا کہ کسی کو کبھی سمن پہلے ادا کر دیے جاتے ہیں، چیز وہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد دیتا ہے. مثلا موچی کو پیسے دے دیتے تھے کہ لو بھائی یہ پیسے رکھو مجھے جوتے بنا دو، یا مجھے فلاں چیز کسی دکاندار کو دیے، یہ پیسے لے لو مجھے لیے وہ فلاں چیز منگوا لو، وہ کہتا ہے جی 4-6 مہینے کے بعد آپ کو ملے گی، اس وقت تو نہیں ہے، آپ پہلے سے ہی پیسے دے دیتے ہیں، یہ کیا ہے مولانا، بیع سلم ہے. اور بیع سلم کی شرائط ہیں، اس میں مدت متعین ہونی چاہیے وغیرہ، کئی شرائط علماء نے ذکر کی ہیں بھائی. تو یہاں پر بھی کہتے ہیں یہ بیع سلم بن جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر اس نے خریدا کس چیز کو ہے، گندم کو خریدا ہے، اور با کس پر داخل کی ہے عبد پر، تو عبد کیا بن گیا سمن، اور یہ سمن فی الحال دے رہا ہے کیونکہ کیا کہہ رہا ہے، بہذا العبد، اس غلام کے بدلے میں، معلوم ہوا غلام وہیں حاضر ہے، معلوم ہوا غلام وہیں پر حاضر ہے، معلوم ہوا سمن اسی وقت دے رہا ہے، غلام اسی وقت سپرد کر رہا ہے، اور مبیعا تو اس وقت وہ دے نہیں رہا، کہا ہے گندم کا ایک کر دینا ہے فلاں قسم کا، ابھی دے رہا ہے وہ نہیں، اس سے صفت بیان، اگر متعین ہوتا پھر تو صفت کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ سامنے پڑی ہے یہ گندم لے لو بھائی. تو معلوم ہو گندم اس وقت موجود نہیں ہے اور سمن کیا ہے اسی وقت موجود ہے، اس کے حوالے کر رہا ہے، اور سمن جب حوالے کیے جائیں اسی وقت اور مبیعہ بعد میں دیا جائے یہ کیا کہلاتی ہے، بیع سلم بھائی. اور بیع سلم میں شرط ہوتی ہے کہ اسی جس مجلس میں عقد ہوا سمن میں اسی مجلس میں سمن پر قبضہ کیا جائے۔ بیع سلم میں کیا شرط ہوتی ہے؟ جس مجلس میں عقد ہوا ہے اسی مجلس میں سمن کو سپرد کیا جائے، تو لہذا اس غلام کو اسی مجلس میں سپرد کرنا ضروری ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی مجلس، اور نیز اس غلام میں اب تبدیلی بھی نہیں کر سکتا۔ عام بیع کے اندر تو سمن میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بیع سلم کے اندر سمن میں قبل القبض تصرف جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیع سلم کی شرط یہ ہے کہ سمن پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے، اگر یہ اس کو بدل لیتا ہے تو پھر قبضہ پایا گیا؟ قبل القبض اس میں سے تصرف کر دیا تو اسی مجلس میں تو قبضہ نہ پایا گیا، حالانکہ بیع سلم کی تو شرط تھی کہ اسی مجلس میں قبضہ کرے، تو اس کے لیے شرط ہوگا اسی مجلس میں اس غلام پر کیا کرے؟ قبضہ کرے۔ جس کو سمن ٹھہرایا ہے اس میں اگر تبدیلی کر دی پھر تو قبضہ ہی ممکن نہ رہے گا، لہذا یہاں پر اب اس کو بدلنا اس کے لیے جائز نہیں کسی اور چیز کے عوض سے۔ تو کہتے ہیں وَيَكُونَ، مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں وَيَكُونُ الْعَقْدُ سَلَمًا، عقد سلم ہو بیع سلم ہو جائے گا، لا يَصِحُ إِلَّا مُؤَجَّلًا، اور صحیح نہیں ہوگا مگر مؤجل، مدت کے ساتھ۔ مولانا بیع سلم میں مدت وغیرہ کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وقال علماؤنا رحمه الله تعالى اذا قال لعبده ان اخبرتني بقدوم فلان فانت حر فذلك على الخبر الصادق۔ جی، صورت مسئلہ یہ کہ با بتلا دیا، با آتی ہے الصاق کے لیے۔ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا ان اخبرتني بقدوم فلان، اے مثلا بقدوم زید، ان اخبرتني بقدوم زید فانت حر، اگر تو نے مجھے خبر دی زید کے آنے کی، فانت حر، تو تجھے کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ تو نے اگر مجھے زید کے آنے کی خبر دی تو تو آزاد ہے۔ آپ والا کہتے ہیں خبر دینا تو دو قسم پر ہے، ایک سچی خبر دے وہ بھی خبر کہلاتی ہے، جھوٹی خبر دے وہ بھی کیا کہلاتی ہے؟ کہ اس نے خبر دی ہے، ہاں جھوٹی ہے۔ تو خبر کبھی سچی ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی، تو یہاں پر یہ اب سچی خبر دے گا تو غلام آزاد ہوگا، جھوٹی خبر دے دے تو آزاد نہیں۔ کیوں؟ یہ سچی خبر کی قید آپ نے کیوں لگائی؟ کہتے ہیں بھائی با آیا عبارت کے اندر، اس نے با ذکر کیا، ان اخبرتنی بقدوم فلاں کے قدوم کی خبر دی اور با لے کر آیا، اور با کس لیے آیا کرتی ہے؟ الصاق کے لیے۔ معلوم ہوا یہ خبر ملصق ہونی چاہیے، ملی ہونی چاہیے زید کے آنے کے ساتھ، اور زید کے آنے کے ساتھ خبر اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ خبر کون سی ہو؟ سچی ہو۔ اگر جھوٹی ہو تو پھر خبر تو ہے، زید کا آنا ہے، تو زید کے آنے کے ساتھ خبر نہیں ملی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ سچی خبر پر کیوں محمول کیا؟ کیونکہ اس نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ با کا، اور با کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ الصاق کا۔ معلوم ہوا یہ خبر ملی ہونی چاہیے، کس کے ساتھ؟ زید کے آنے کے ساتھ، اور زید کے آنے کے ساتھ خبر تبھی مل سکتی ہے جبکہ خبر کس قسم کی ہو؟ سچی ہو۔ سچی ہوگی تو زید بھی آئے گا، زید کا آنا پایا جائے گا، خبر ملصق بقدوم زید ہو جائے گی، اور غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ وقال علماؤنا رحمه الله تعالى، ہمارے علماء کرام رحمه الله تعالى رحمتا واسعة، سب کہو بھئی رحمه الله تعالى رحمتا واسعة، ہمارے فقہا اللہ ان پر ہزارہا کروڑہا رحمتیں نازل کرے، مسائل کو ہمارے لئے کتنا آسان بنا دیا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اذا قال لعبده، جب کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا ان اخبرتنی، اگر تو نے مجھے خبر دی بقدوم فلان ان فلان کے آنے کی، فانت حر، تو تجھے تو تو آزاد ہے، فذلک علی الخبر الصادق، تو یہ جو آزادی کا حکم ہے یہ واقع ہوگا کس پر؟ خبر ہے، تو یہ آزادی خبر صادق پر ہوگی، ذالک اشارہ ہے حریت کی طرف، تو یہ آزادی علی الخبر الصادق خبر صادق پر ہوگی، سچی خبر پر ہوگی۔ لیکن الخبر ملصقا بالقدومی، تاکہ خبر کیا ہو جائے؟ ملصق بال قدوم ہو جائے، مل جائے، کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کس کے ساتھ ملائی گئی ہو خبر قدوم کے ساتھ۔ فلو اخبر کاذبا اگر اس نے خبر دی جھوٹی لا یعتق تو وہ آزاد آتق یعتق کا معنی آزاد ہونا اور آتق یعتق کا معنی آزاد کرنا تو بھئی جب خبر سچی دے دے گا تو غلام خود بخود آزاد ہو جائے گا اس کو آزاد کرنا نہیں پڑے گا وہ تو پہلے آزادی کی تعلیق کر چکا ہے اس لیے باب افعال نہ پڑھو لازمی پڑھو تو لا یعتق غلام آزاد نہیں ہوگا یہ نہ پڑھو لا یعتق اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا بھئی آزاد کرنا نہ کرنا اب اس کے اختیار میں نہیں رہا سمجھ میں آیا ہاں خود آزاد ہو جائے گا وہ تو لا یعتق آزاد نہیں ہوگا ولو قال ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت حر فذلك على اس کے بجائے اگر اس نے یوں کہا ان اخبرتنی غلام سے کہا ان اخبرتنی اگر تو نے مجھے یہ خبر دی ان فلانا قدم کہ فلاں آ گیا ہے فانت حر تو تو آزاد ہے اب اس نے با کو ذکر کیا نہیں اب مطلق وہ خبر دے دے آ کر کہہ دے فلاں آ گیا ہے تو غلام کیا ہو جائے گا سمجھ میں آیا غلام تھا اس نے اصول الشاشی پڑھی ہوئی تھی مسئلہ معلوم تھا کہ مالک نے تو با کلام کے اندر اجازت با کلام کے اندر استعمال نہیں کی اور لہذا اب میری خبر کا ملصق بقدوم فلاں ہونا ضروری نہیں بس مطلق خبر دینا ہے تو یہ آ کر کہہ دیتا ہے جھوٹی خبر دیتا ہے کہ فلاں آ گیا بس بھئی آزاد ہو جائے گا سمجھ آیا کہ خبر اس نے دے دی ہے تو خبر اگرچہ کیا ہے جھوٹی ولو قال ان اخبرتنی اگر یوں کہا خانے کہ اگر تو نے مجھے خبر دی کہ ان فلانا قدم فلاں آ گیا ہے فانت حر تو آزاد ہے فذلک علی مطلق الخبر تو وہ حریت ہوگی کس پر مطلق ہے مطلق خبر پر فلو اخبرہ کاذبا اگر اس نے خبر دی بھئی اس حال میں کہ کیا تھی جھوٹی یا اس حال میں کہ وہ جھوٹا تھا عتیقا یا وہ خبر جھوٹی تھی یا وہ جھوٹا تھا عتیقا وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا عتیقا نہ پڑھیں عتیقا آزاد ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ لِمْرَأَتِهِ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اگر تو گھر سے نکلی اِلَّا بِإِذْنِ مگر میری اجازت کے ساتھ فَأَنْتِ قَضَا تو تو ایسی ہے اے فَأَنْتِ طَالِقٌ قَضَا کنایا ہے کس سے طلاق تو تجھے طلاق ہے اگر تو گھر سے نکلی سوائے میری اجازت کے علاوہ میری اجازت کے فانتی کا طالق تو تو کیا ہے تجھے طلاق ہے تو اب یہاں اس نے کلام میں کیا استعمال کیا با معلوم ہوا عورت اس کی بیوی کا خروج ملصق بالاذن ہونا چاہیے جب بھی خروج پایا جائے وہ ملا ہوا ہو کس کے ساتھ اذن اجازت کے ساتھ لہذا اب بیوی جب بھی نکلے گی اجازت لے کر نکلے گی کبھی بھی وہ بغیر اجازت کے نکل گئی تو فوراً کیا ہو جائے گی یہ کہاں سے کس نے یہ فائدہ دیا با نے کہ با نے بتلایا کہ یہ خروج ملصق کیا ہونا چاہیے بل اذن ہونا چاہیے بی اذنی میں با استعمال کی اس نے تو کہتے ہیں فتحتاج الی الاذن عورت محتاج ہوگی اجازت کی کل مرت ہر مرتبہ اذ المستثنا اس لیے کہ مستثنا وہ جو خاوند نے جس کا استثناء کیا خروج وہ ایسا خروج ہے ملصق بالاذن جو ملایا گیا ہو کس کے ساتھ اذن اجازت کے ساتھ بھائی لہذا وہ خروج ملصق بالاذن ہوگا اس میں تو طلاق نہیں ہوگی لیکن باقی خروج میں کیا ہو جائے گی فلو خرجت فی المرت الثانیت بدون الاذن پس اگر وہ نکلی دوسری مرتبہ میں بدون الاذن بغیر اجازت کے طلقت تو کیا ہو جائے گی طلاق والی ہو جائے گی اسے طلاق ہو جائے گی ولو قال اگر مولانا با نہیں استعمال کے استخاون نے بلکہ کیا کہا یوں کہا ان خرجتی من الدار اگر تو گھر سے نکلی الا ان آذن لکی آذن متکلم کا صیغہ بناؤ ان خرجتی من الدار اگر تو گھر سے نکلی الا ان آذن لکی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں فانتی طالق تو تجھے یعنی علاوہ میری اجازت کے اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے اب اس نے با استعمال نہیں کیا، لہذا ایک مرتبہ اجازت لے لے کافی ہے، ہر مرتبہ اب اجازت لینا ضروری کیونکہ اس نے با کو استعمال نہیں کیا، تو الساق بالاذن ہونا بھی ضروری نہیں ہر مرتبہ. فذالک علی الاذن مرتان، تو یہ طلاق واقع ہو، طلاق ہوگی علی الاذن مرتان بھائی ایک مرتبہ کی اجازت پر. حتی لو خرجت مرتان اخرى بدون الاذن لا تطلق، یہاں تک اگر بیوی نکلی دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے لا تطلق تو اسے طلاق نہیں ہوگی. وفی الزیادات، اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب زیادات کے اندر ہے، اذا قال جب خاوند نے کہا بیوی سے انت طالق بمشیت اللہ تعالی، تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت کے ساتھ، او بارادت اللہ اللہ کے ارادے کے ساتھ، او بحکم ہی یا اللہ کے حکم کے ساتھ، لم تطلق عورت کو طلاق، اس لیے کہ اس نے طلاق کو معلق کر دیا کس کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کے ارادے کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، کہ طلاق ملصق ہے بمشیت اللہ یا ملصق ہے بارادت اللہ یا ملصق ہے بحکم اللہ، کیونکہ با لے کر آیا تو طلاق ملصق ہوئی بمشیت اللہ یا بارادت اللہ یا بحکم اللہ، اور اللہ کی مشیت ارادے اور حکم کا پتہ چل سکتا ہے قطعی طور پر بھائی؟ اللہ کی مشیت کا پتہ نہیں چل سکتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ کے ارادے اللہ کے حکم کا پتہ نہیں، تو لہذا اب شرط کا پتہ ہی نہیں، تو شرط واقع ہوگی مشیت ارادہ اللہ کا ہوگا تو طلاق ہوگی، اور اللہ کی مشیت اور ارادے کا تو پتہ ہی، تو شرط نہیں پائے گی، جب شرط نہیں پائے گی تو مشروط طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اسی لیے کہا لم تطلق اسے طلاق نہیں ہوگی. چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.